اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ آج شعبان کی 16 تاریخ ہے، گویا کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور 13 دن اس کے آغاز میں رہ گئے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آج اس آیہ مبارکہ کی تلاوت بھی کی ہے، اس میں رمضان مبارک کی فضیلت کا ذکر بھی ہے اور اس فضیلت کی جو بنیاد ہے اس کی وضاحت بھی ہے اور پھر اس میں روزے رکھنے کا تاکیدی حکم ہے. تو اگرچہ چند سالوں سے میرا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل میں کوئی زیادہ مفصل تقاریر عظمت رمضان یا فضیلت صوم پر نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی، پھر میرا ایک کتابچہ عظمت صوم کے نام سے مطبوعہ موجود ہے جو اگرچہ بہت مختصر ہے، غالباً صرف 20 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن عظمت صوم اور اس پر مستضاد دین کے حکمت کے بعض بنیادی مسائل، فلسفہ قرآن کے بڑے اہم اور غامض مسائل پر اس میں گفتگو موجود ہے. پھر یہ کہ صیام و قیام رمضان مبارک پر بھی ایک کتابچہ ہمارا علیحدہ سے، جو عام فہم ہے، پہلا کتابچہ بڑا ثقیل ہے، مشکل ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو علم سے کوئی طبی مناسبت ہو، لیکن یہ کہ دوسرا کتابچہ بڑے عام فہم انداز میں وہ بھی شائع شدہ موجود ہے. اب ایک بات کو بار بار دہرائے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، بہرحال پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تذکیر، کلّا انہا تذکرہ، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں عرض کیا جائے. تو آج میں چند باتیں اس کے ذمن میں بھی عرض کروں گا. پھر یہ بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ شاید یہ کم سے کم جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے 6-7 ماہ کے بعد ہوا ہے کہ ایک مہینے میں میرا اس مسجد میں حاضر ہونا دوسری مرتبہ ہو گیا، ورنہ جو میں نے پروگرام بنایا تھا جب سے تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے تو ایک جمعہ کا تو میں نے نظوم کیا تھا، اور الحمدللہ کہ اس میں کوئی ناغا نہیں ہوا کہ ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ میں یہی ادا کرتا رہا ہوں آپ ہی حضرات کے ساتھ اور یہاں خطاب ہوتا رہا ہے. آخری جمعے کے بارے میں فیصلہ تھا کہ وہ قرآن اکیڈمی میں ہو، ماڈل ٹاؤن میں، اس میں ناغے ہوئے، اس لیے کہ کچھ بیرونی سفر بھی پھر میں نے اسی طرح رکھے کہ آخری دن ہی اس میں آئے. بلکہ یہ بھی آج جو میں ہوں وہ اس وجہ سے کہ ویزا نہیں مل سکا ہندوستان کا اس مرتبہ، پھر پہلی مرتبہ یہ غالباً ستمبر میں ہوا تھا کہ انہوں نے انکار کیا تھا، لیکن پھر یہ کہ کوئی شکل ایسی بن گئی تھی، وہاں سے کچھ لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا جو یہاں کا ہائی کمیشن جو کمشنر ہے اس پر کہ وہ ویزا مجھے آخری وقت پر دے دیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ حالات کچھ ایسے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے مابین کہ یہ بھی صورت کوئی کامیاب نہیں ہو سکی، اسی وجہ سے میں یہاں اس وقت حاضر ہوں۔ لیکن یہ کہ دو ہفتے قبل جو میں نے یہاں خطاب کیا تھا، کیونکہ اس مرتبہ دو ہی ہفتے کے بعد حاضری ہو گئی ہے، تو میں اپنی آج کی گفتگو کو پچھلی گفتگو کے ساتھ مربوط کر کے شروع کر سکتا ہوں، جبکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے دو ہفتے قبل یعنی گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں جو گفتگو کی تھی اس کے چند اہم نکات یہ تھے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اب سے 15 برس قبل کی جو کیفیات تھی دنیا میں عالمی سطح پر ان میں لے جائیں اور ان کا تصور کریں تو یاد آ جائے گا کہ اس وقت دنیا میں غلبہ اسلام کا بڑا غلغلہ تھا، مختلف اعتبارات سے، ایران کا انقلاب، پھر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تحریک اور اس کی کامیابی، بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ، سوڈان میں جنرل نمیری صاحب کے ذریعے سے حدود اور تعزیرات کی تنفیذ، مختلف پھر یہ کہ افغانستان میں جہاد کا غلغلہ بلند ہوا، اس کے نتیجے میں جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک بڑی حیرت انگیز جو ہے کیفیت پیدا ہوئی۔ ان تمام کیفیات کا سم ٹوٹل یہ تھا کہ بہت سے حضرات ایسا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے بس غلبہ اسلام کی منزل اب آئی کہ آئی، اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دراتا تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے اس زمانے میں بھی میری کچھ ریزرویشنز تھیں اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارا جوش و خروش یہ کچھ سطحی سا ہے، اس کی جڑیں گہری نہیں ہیں۔ اسلام کے غلبے کے لیے اور نظام خلافت کے قیام کے لیے اور اللہ کے دین کی دنیا میں اقامت کے لیے جو بنیادی جد و جہد ہونی چاہیے، جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ اور یہ قومی سا جوش ہے، ایک جذبہ ہے، اور اس کے اندر بہت سے دوسرے عوامل، کچھ سیاسی بھی شامل ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ فضا ایسی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اصل بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، لہذا ایک رد عمل کی صورت پیدا ہو گئی۔ میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ 1980 میں میں نے ایک جمعے میں تقریر کی تھی ٹورنٹو میں، یہ کینیڈا کا بہت بڑا صنعتی شہر ہے، اس کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے بوسٹڈ ایونیو کی، اس میں میں نے تقریر کی تھی انگریزی میں، اور اس میں یہ بات ظاہر کی تھی، تو انگریزی الفاظ استعمال کیے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بہت جلد فرسٹریشنز کا دور آئے گا، ڈس اپوائنٹمنٹس کا دور آئے گا، بلکہ ڈسلوژنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کیفیت جو ہے اگر آج ہم دیکھیں تو آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ فی الواقع اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایک طوفان کے مانند جو ہے آگے آ رہا ہے، اور مڈل ایسٹ تو تقریباً اس کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، سہونیت کے پنجے میں ہے اس وقت عالم یورپ، عالم مغرب جس کو آپ کہیں، اور خاص طور پر اس کا ایک حصہ جس کو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ حصہ جو ہے جس کے سب سے اہم قوم جو ہے وہ تو برطانوی قوم تھی، لیکن اس کے بعد یہ امریکہ اور فرانس، یہ دو اس کے اور بہت بڑے بڑے مراکز ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان لوگوں پر تسلط ہے یہود کا، ان کا پورے پنجے کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں، فرنگ کی پنجے لگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اس اعتبار سے اور اب نظر آ رہا ہے کہ اس کا اب سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلم فنڈامنٹلزم، جسے انہوں نے گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج یا کل ہی آپ نے پڑھا ہوگا کسی مغربی اخبار کا تبصرہ، ہمارے اخبارات میں نقل ہوا ہے، یہ فنڈامنٹلزم جو ہے اور خاص طور پر اس میں پاکستان کو بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اس اعتبار سے بھی پاکستان جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور اس اعتبار سے بھی ٹارگٹ ہے کہ مسلمان ممالک میں صرف یہ ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اور جس انداز میں یہ طوفان جو ہے صہیونیت کا آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر جو جارحیت جو ہے جس شدت کے ساتھ اب اس کا اضافہ ہوا ہے اس خلیج کی جنگ کے بعد، اس کے بعد مظاہر تو پہلے سامنے آئے تھے کہ میڈرڈ کانفرنس سے واپس آ کر بڑے دھڑلے کے ساتھ شبیر نے یہ کہا تھا کہ کوئی زمین کا کوئی انچ واپس کرنے کا کیا سوال ہے، ہمیں تو ابھی اپنی حدود کو آگے وسعت دینی ہے اور ممالک حاصل کرنے ہیں، شام پورا ہمارا ہے، لبنان پورا ہمارا ہے، عراق پورا ہمارا ہے، مصر ہمارا ہے، شمالی حجاز ہمارا ہے، ترکی کا مشرقی حصہ ہمارا ہے، یعنی وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اس نے کھل کر بیان کیا کہ ہمیں تو یہ کچھ حاصل کرنا ہے، واپسی کا کیا سوال ہے؟ ابھی حال ہی کی جو خبر آپ نے آج پڑھ لی ہوگی اخبارات میں کہ اس کی جرتوں کا اور جسارتوں کا یہ عالم ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی فوج پر اس نے حملہ کیا ہے، وہ یونائیٹڈ نیشنز جس کے حوالے سے امریکہ نے پوری دنیا کو جمع کر کے جو ہے وہ عراق کے خلاف جنگ میں جھونکا تھا، اس یونائیٹڈ نیشنز کی کیا عزت اور وقت ہے اور کیا حیثیت ہے اسرائیل کے سامنے، اس کا ثبوت آج دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اس نے اس میں بھی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کس بلا کا نام ہے؟ ہم ہیں اصل میں، اس لیے کہ امریکہ ہمارے شکنجے میں ہے، پورا ویسٹرن ورلڈ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمارے راستے میں کون آ سکتا ہے؟ یونائیٹڈ نیشنز بھی نہیں آ سکتے۔ باقی جو کچھ جارحیت کی قرارداد تھی کبھی اسرائیل کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز کی، وہ تو واپس لے چکے۔ اور آپ کو شاید میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ سب در حقیقت لینڈ مارکس ہے، کس تیزی کے ساتھ یہ سہولت نے ترقی کی۔ یہ پورے 1900 برس یہ عیسائی دنیا میں یہ تسلیم کیا گیا اور یہی ان کا عقیدہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا، لیکن چند سال پہلے پوپ نے فتویٰ ایشو کر دیا تھا، بری کر دیا تھا یہودیوں کو کہ وہ سولی مسیح کو سولی پر چڑھانے کے مجرم نہیں، ذمہ دار نہیں۔ ابھی یونائیٹڈ نیشنز نے اپنی قرارداد واپس لی، جارحیت کی جو قرارداد تھی کہ اسرائیل کو جارح قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اشارے ہیں کہ اصل میں دنیا کا اس وقت رخ کیا ہے، حالات کدھر جا رہے ہیں۔ تاہم تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ احیاء اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یا یہ جو احیاء اسلام کی لہر تھی جس میں کہ ایک کافی بلندی آ گئی تھی، عروج کی کیفیت اب سے 10-15 برس قبل آ گئی تھی، یہ بالکل ہی یعنی ایک باطل محض اور سراب محض ہے، سراب محض نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر اس کے اندر جو جوش و خروش پیدا ہوا وہ آؤٹ آف پروپورشن ہے، اصل محنت اور جد و جہد کے مقابلے میں غیر متناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ غیر حقیقی نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ سیٹ بیکس جو آئے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑے سیٹ بیکس آنے ہیں، اگرچہ یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہوگا، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا راستہ روک سکے، لیکن اس کے بعد آخری ڈراپ سین جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا کہ یہ جہاں ہوگا معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ ہو کر رہے گا۔ اسلام کا عالمی غلبہ ہونا، پوری دنیا پر خلافت کا نظام، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہنا ہے۔ اس پر چونکہ میں متعدد مرتبہ تقریریں کر چکا ہوں، گزشتہ جو ندائے خلافت آیا تھا پچھلے ہفتے، بلکہ اس سے بھی پچھلے ہفتے، چونکہ ایک ناغہ ہوا ہے در حقیقت، اس کے بھی سرور پر وہ حدیث جو ہے ہم نے بڑے جلی اور نمایاں انداز میں شائع کی کہ حضور نے فرمایا اپنے سے دور سے لے کر اور آخر قیامت تک کے لیے 5 ادوار، پہلا میرا یہ دور ہے دور نبوت، یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد ایک کٹ کھنی حکومت کا دور آئے گا، ظالم حکومت ملوکیت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد چوتھا دور آئے گا، ایک مجبوری کی ملوکیت کا دور آئے گا، گویا کہ غیروں کی محکومی کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام دنیا میں قائم ہوگا۔ ثم سکت، راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر قیامت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دور تو آ کر رہنا ہے، اور اس مرتبہ وہ دور ہوگا بھی، وہ محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے کرہ ارضی کو محیط ہو جائے گا، وہ خلافت علی منہاج النبوت گلوبل ہوگی اپنی ڈومینیشن کے اندر۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث جو تازہ ندائے خلافت آیا ہے اس میں ہم نے شائع کر دیا، اسی طریقے سے جلی الفاظ میں، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، ان حدیثوں کو، ان ٹائٹلز کو محفوظ رکھیے، فریم کرائیے، یا شیشہ اگر آپ کی میز کے نیچے ہے اس کے نیچے رکھیے تاکہ اس کے الفاظ یاد ہو جائیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں جو ہیں ہمارے جذبہ عمل کے اندر، ایک امید افزا کیفیت جب ہوتی ہے انسان کی تو محنت پر بھی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، مایوسی جو ہے وہ جذبہ عمل کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، کمر توڑ دیتی ہے، لیکن اگر امید کی کیفیت ہو، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اور یہ جو کہا گیا لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر جب حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں تو ہمیں اس کے لیے اپنی کمر کس لینی چاہیے۔ تو وہ حدیث جو ہے تازہ ندائے خلافت کے سر وقت پر آ چکی ہے، ایک دوسری حدیث انشاءاللہ اگلے پرچے میں آ جائے گی، یہ تینوں حدیثیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یاد کر لیں. اس حدیث میں حضور نے صاف فرمایا کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا. اس کا پوری جو ہے روایت, اس کی سند, وہ سب اس میں دیکھ لیجئے. لیکن یہ کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو. یہ تو ہو کر رہنا ہے. لہذا یہ میں نے چند نکات ہے کہ جو اپنے میں نے آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیے ہیں. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں سیٹ بیکس ہوئے ہیں, وہ بنیادی کمزوریاں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ہمارا عمل کامیابی تک ابھی تک نہیں پہنچا, کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوا. تو ایک جو لفظ میں تو یہ ہے کہ جو منہج انقلاب نبوی ہے ہم نے اسے اختیار نہیں کیا. اس میں درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش قدمی فرمائی, دعوت کا مرحلہ ہے, پھر اس کے بعد تنظیم کا مرحلہ ہے, تربیت کا مرحلہ ہے, پھر پیسو ریزسٹنس کا مرحلہ ہے, صبر محض, مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ, پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہے, چیلنج ہے, آگے بڑھو اور للکارو, اور اس کے بعد حضور کی سیرت مطہرہ میں پھر وہ آرم کانفلکٹ ہے. 23 برس میں یہ 6 مراحل گزرے ہیں. تو اچھی طریقے سے پورا مائکروسکوپ کو فوکس کر کے سیرت النبی کے بٹوین دی لائنز غور کرنے کی اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سورہ حدید کے آخر میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر. یہ ایمان پختہ رکھنا اس کے رسول پر اس معنی میں بھی ہے کہ ہدایت وہیں سے ملے گی, رہنمائی وہیں سے ملے گی, انقلاب کا منہج تمہیں وہیں سے لینا ہے. جائی جاست پوری طریقے سے اپنی توجہ کو مرکوز کر دو اور وہاں سے اخذ کرو کہ وہ مراحل کیا ہے, وہ انقلاب کا طریقہ کون سا ہے, خلافت کا نظام جو پہلے قائم ہوا تھا وہ کس طور سے ہوا تھا. اور اسی کے ضمن میں میں نے ایک آیہ قرآنی بھی شاید یہاں تو رہ گئی تھی لیکن کراچی میں میں نے اس کو بھی بیان کیا کہ ہمیں اس پر بھی مطمئن رہنا چاہیے, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقًا. یہ درجہ بدرجہ تدریجن ہی ارتقاء ہو سکتا ہے. وہ ایک ہی لائف اسپین میں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا تھا, یہ تو تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا, درجہ بدرجہ ہو رہا ہے. لہذا میں نے جو اپنے مضمون کا حوالہ دیا تھا جو میں نے 1974 میں لکھا تھا اور اب وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے طباعت شدہ موجود ہے, اور انگریزی میں رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ, یہ بھی اب چھپ کر آ گیا ہے, آؤٹ آف پرنٹ تھا, مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہاں پہنچا یا نہیں پہنچا لیکن چھپ گیا ہے, دستیاب ہو جائے گا. تو اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ ایک لائف اسپین میں ہونے والی بات نہیں ہے بلکہ مراحل ہے. اس صدی میں پہلے جو تحریکیں چلیں جو کہ آزادی کی تحریکیں تھیں وہ بھی گویا کہ اسی عمل کی تمہید تھی. مسلمان ممالک آزاد ہو گئے, اگرچہ وہ تحریکیں بنیادی طور پر مذہبی تحریکیں نہیں تھیں. مسلم لیگ کی تحریک بھی قومی تحریک تھی, پھر انڈونیشیا وغیرہ, یہاں پر کوئی مذہبی تحریکوں سے آزادی حاصل نہیں ہوئی. عالم عرب نے بھی آزادی حاصل کی ہے تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کی ہے, کسی مذہبی تحریک کی بنیاد پر نہیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا مسلمان آزاد ہو گئے. جب آزاد ہو گئے تو اب موقع ہوا کہ اگر ہم آزاد ہیں تو اب ہمیں دین کو قائم کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاتھ کھل گئے, وہ ملکن جبرین کا دور ختم ہو گیا, تو اس سے وہ احیائی تحریکوں کو تقویت حاصل ہوئی. اب اس کے بعد کا مرحلہ ان احیائی تحریکوں کا ہے کہ جو اس وقت جاری ہے, اگرچہ کامیابی نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی اسپین میں جو بھی کچھ انہوں نے کیا, ان تحریکوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہو گیا. وہی تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا محسوس کر رہی ہے, عیسائی دنیا کہہ لیجئے یا مغربی دنیا کہہ لیجئے, کہ اب ہمارا دشمن نمبر ایک روس کے خاتمے کے بعد اگر ہے تو وہ اسلام ہے اور مسلم فنڈامنٹلزم ہے. آخر یہ دشمن بن گیا اگر, اور اس کا اگر اس درجے خوف اور دہشت اس کی تاری ہوگی تو کس وجہ سے؟ انہیں احیائی تحریکوں ہی کا تو در حقیقت یہ حاصل ہے, انہی کی جو جد و جہد اور مساعی ہے اجتماعی, انہی کا سم ٹوٹل ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں یہ محسوس کر رہے ہیں, عالم مغرب محسوس کر رہا ہے, عالم عیسائیت محسوس کر رہا ہے کہ اب ہمارے لیے اصل خطرہ جو ہے وہ مسلم فنڈامنٹلزم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب اگلے ہی کسی نسل میں یا اگلے مرحلے میں یہ بات جو ہے اپنی تکمیل کو بھی پہنچ جائے. اس لیے اس معاملے کے اندر ہمیں ساری جو جد و جہد کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب پر, اور امام مالک کا وہ قول بارہا میں نے سنایا جس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نقل کیا ہے حضرت امام مالک نے رحمہ اللہ، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. تو گویا کہ وہ پہلی خلافت جب قائم ہوئی تو در حقیقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے جس انداز میں جد و جہد کی اس کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوا. اب بھی اگر ہوگا تو اسی کے نتیجے میں اور اسی طرز پر جد و جہد کرنے کے نتیجے میں یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا. اس اعتبار سے اب ظاہر بات ہے یہاں وقت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ وہ منہج انقلاب نبوی کیا تھا. 11 تقریریں میں نے یہی اسی مسجد میں کی تھی 1984 میں. اب وہ منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال 6 مراحل میں نے بیان کیے تھے. 7واں مرحلہ تھا بین الاقوامی سطح پر اس انقلاب کی توسیع. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انقلاب آتا ہے کسی ایک ملک میں کسی خطۂ ارضی کے اندر، پھر وہ آگے پھیلتا ہے، اس کو جو ہے توسیع اس کی ہوتی ہے. تو وہ 7واں مرحلہ توسیع کا ہے اگر اس کو چھوڑ دیجئے. تو عرب میں جو تکمیل ہوئی وہ 6 مراحل ابھی میں نے گنوائے بھی ہیں. دعوت، دعوت کس چیز کی؟ ایمان کی دعوت. اور اس کس چیز کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے. اسی لیے میں نے وہ آیت بھی آج پڑھی ہے سورہ جمعہ میں جو آئی، کہ سورہ صف میں تو معین کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر. یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تعین ہو گیا سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے. یہ آپ نے کیسے کیا؟ سورہ صف میں بھی اس کا ذکر ہے، جہاد سے کیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. لیکن وہ جہاد کرنے والے کیسے پیدا ہوئے، کیسے فراہم ہوئے، کیسے ان کی تربیت ہوئی؟ وہ ہے جو سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ سارا عمل جو ہے قرآن مجید کے گرد گھوم رہا ہے، دعوت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، پھر تعلیم اور تعلیم کتاب و حکمت. اس پورے عمل کے ذریعے سے وہ نفوس قدسیہ تیار ہوئے، وہ جماعت تیار ہوئی، وہ والذین معہ، وہ ایک قوت فراہم ہوئی جس نے پھر باطل سے ٹکر لی، ٹکرائے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. قتال تو دو طرفہ ہوتا ہے. غزوہ بدر میں جو ہے 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 جو ہے کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ تو ہوگا، یہ تو گویا کہ جنگ جو ہے وہ تو جھولا جھولتی ہے، اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن پھر یہ کہ تدریجن مسلمانوں کا صبر و ثبات اور جہاد اور قتال کے اوپر ان کی جو ثابت قدمی تھی، نتیجہ یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل. 6 برس کے اس جو سلسلہ ہے جس کے اندر کہ یہ قتال اور جہاد جاری رہا، اس کے نتیجے میں 6 برس کے اس پورے عمل کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا. پھر یہ کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. لیکن یہ لوگ کیسے فراہم ہوئے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پہلا مرحلہ دعوت، دعوت بذریعہ قرآن. دوسرا مرحلہ تنظیم، تنظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنی حیات طیبہ میں. تو تنظیم کی بنیاد کیا تھی؟ کہ حضور رسول ہے، جو ایمان لے آیا اسے حکم ماننا ہی ماننا ہے، سمو تعاط کرنی ہی کرنی ہے، اطیع اللہ واطیع رسول. لیکن آئندہ والوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، یہ گویا کہ ہمارے لیے حضور نے یہ رہنمائی دے دی ہے. حالانکہ آپ کو کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی، آپ پر تو جو ایمان لے آئے انہیں آپ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. پھر تربیت اور تزکیہ، اس کے مختلف مراحل، اس کے مختلف ہدف، یہ میں کچھ پچھلی مرتبہ کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. پھر جب تک کہ مناسب طاقت نہیں ہو گئی کہ چیلنج کر سکے، اوپن چیلنج تھرو کر سکے، اس وقت تک پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو اپنے موقف پر، پیچھے قدم نہ ہٹے، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے، چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا پڑ جائے، جیسا کہ حضرت خباب بن العرف رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹنا پڑا، چاہے تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بھائی جو ہیں اہل ایمان شہید کر دیے جائیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے ابو جہل، اور مسلمان موجود تھے، کم سے کم 30-40 مسلمان مکے میں تھے، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیوں نہیں اٹھایا؟ حضور کی اجازت نہیں ہے. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی، اس انتقام کے جذبات کو اپنے سینوں کے اندر روکو، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. وہ وقت آ گیا، ہجرت کے موقع پر آیت نازل ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مجھے مل گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اثنائے سفر ہجرت میں، جب آپ جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو یہ آیات نازل ہوئی ہے. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب ہاتھ کھول دیے گئے، تمہارے اجازت دی جا رہی ہے تمہیں، اب تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، تم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جیسے ہی سورہ بقرہ نازل ہوئی یہ اذن قتال بھی آ گیا، پہلے ہاتھ کھولے گئے، اب گویا کہ اذن قتال، ذرا آگے بڑھے حکم قتال آ گیا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قتال جاری رکھو یہاں تک کہ یہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے، شرک کا قلع قمع ہو جائے، اور توحید، عملی توحید اور حکومت کی سطح پر توحید، یعنی دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا وہ نظام جو ہے نظام خلافت وہ قائم ہو جائے، اس وقت تک تمہاری جنگ جاری رہے گی. یہ ہے در حقیقت سیرت النبی کا خلاصہ چند جملوں میں. اسی کو اگر 300-400 صفحات میں پڑھنا ہو تو میری کتاب پڑھی، اس میں کہاں کہاں ہمیں اس وقت کے حالات سے، کیا اس کے اندر اجتہادی کہیں ضرورت ہے، کہیں اجتہادی بصیرت کو بروئے کار لانے کی، وہ صرف یہ کہ آخری مراحل میں بجائے اس کے کہ جنگ کا مرحلہ جو ہے وہ براہ راست آئے، یک طرفہ جنگ کا معاملہ ہوگا، جب طاقت فراہم ہو جائے چیلنج کرے، اور اس وقت پھر یہ ہے کہ ڈٹرمنڈ اور ڈیڈیکیٹڈ اور ڈسپلن لوگ آئیں، سڑکوں پر آئیں، گلیوں میں آئیں، جسے آج کل آپ اسٹریٹ پاور کہتے ہیں، گلیوں کی قوت، اور یہ گلیوں کی اور سڑکوں کی قوت بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے. اسی قوت سے ایران کے اندر جو ہے تبدیلی آئی، اسی قوت سے جو بھٹو کی مضبوط کرسی تھی وہ ثابت ہوا کہ مضبوط نہیں ہے، میدان میں آ گئے لوگ، منظم ہوں اور کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے یہ در حقیقت غیروں کا انداز ہے، یا تو یہ کہ کھلی جنگ ہو، اگر کھلی جنگ نہیں ہے، جیسے افغانستان میں کھلی جنگ تھی، ڈکلیئرڈ وار تھی، لیکن یہ کہ اوپر سے صلح رکھنا، نیچے سے جنگ کرتے رہنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اور اسلامی کردار کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. صاف حکم ہے قرآن مجید کے اندر، اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے اور اس قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، فانبذ علیہم علی سواء، تو اپنا وہ معاہدہ جو ہے پہلے ان کے منہ پر دے مارو، پھر اقدام کرو. یہ نہیں کہ اوپر صلح بھی ہے اور اوپر سے سارے کے سارے ہمارے دوستانہ تعلقات بھی ہیں اور نیگوشیشن بھی ہو رہی ہیں اور نیچے کوئی جنگ ہو رہی ہے، یا یہ کہ صرف یہ کہ کہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے، وہ طریقہ نہیں رہا. یا کھلی جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور یا اس کا بدل پھر وہی ہے، منظم مظاہرہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار، غیر مسلح، کسی کی جان لیے بغیر. یہ ہے گویا کہ آج کے زمانے کا اجتہاد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اجتہاد کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ آج معاملہ بدقسمتی سے کیا ہے کہ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ڈاکٹر نجیب اللہ بھی مسلمان، مجاہدین بھی مسلمان، حافظ الاسد بھی مسلمان، الاخوان بھی مسلمان، بھٹو بھی مسلمان، اور جو بھی نظام مصطفیٰ کے لیے جو جانے دے رہے تھے وہ بھی مسلمان. یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا ٹیڑھا ہے. وہاں تو یہ تھا کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ والذین معہ، گویا کہ ایمان ہے کھلم کھلا، ایمان و اسلام، دوسری طرف کفر ہے، ابو جہل ہے اور جو بھی اس کے ساتھی ہے، اگر وہ عقبہ ابن ابی معیط ہے، جو بھی کھلم کھلا کفر. تو کھلم کھلا ایمان، کھلم کھلا کفر کی جنگ، یہ تو ایک بڑی صاف سی اور سادے سی سچویشن ہو گئی. لیکن ادھر بھی کلمہ گو ہے، نام لیوا ہے مسلمان، اور ادھر بھی جو ہے مسلمان ہے. تو اس لیے اس حالت میں، اگرچہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق و فاجر حکمران چاہے وہ مسلمان ہو قانوناً ان کے خلاف بغاوت جائز ہے، لیکن اس کے لیے اتنی قوت فراہم کر لینی پہلے ضروری ہے کہ کامیابی یقینی ہو جائے، انہوں نے اجازت دی ہے. لیکن یہ ہے کہ حالات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب مسئلہ افغانستان کا معاملہ تھا، وہاں ٹیرین ایسا تھا کہ چھاپا مار جنگ ہو سکتی تھی، لیکن باقی اور جگہوں پر جیسے پنجاب اور سندھ کے میدان ہیں وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ حکومت کے پاس کہ جو اس نظام کی محافظ ہوتی ہے، طاقت بے پناہ، فوج بھی اس کے ساتھ، پیرا ملٹری فورسز اس کے ساتھ، پولیس اس کے ساتھ، جبکہ عوام نہتے اس اعتبار سے بہت ان ایکول معاملہ ہے. ان دو بنیادوں پر اجتہاد کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے پانچ مراحل جوں کے توں رہیں گے، کوئی فرق نہیں. لیکن چھٹے مرحلے میں گویا کہ یک طرفہ جنگ ہوگی، دو طرفہ نہیں. جب میدان میں آئیں گے محاصرہ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، گھراؤ کریں گے، لیکن کسی پر حملہ نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. ہم پر گولیاں چلاؤ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے اصل میں طریقہ. آخر کتنوں کو ماریں گے، 200 کو، 2000 کو، 4000 کو، لیکن یہ کہ یہ کوئی آکوپیشن آرمیز تو نہیں ہے، فوج بھی اسی ملک کی فوج ہے، اسی ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بھانجے بھتیجے ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس وقت سامنے آ گئے ہیں. یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی جو ہے جو بھی جس نے کہ حکم دیا تھا جلیاں والا باغ میں انگریز تھا، اسے کیا ہے؟ وہ جنرل ڈائر غالباً نام تھا، اسے کیا تھا؟ کتنے بھون ڈالو بھون دو. لیکن یہ کہ جیسے کہ یہاں ہوا جو اینٹی بھٹو تحریک تھی، نظام مصطفیٰ تحریک، آخر ایک وقت میں آ کر فوجی نے جواب دے دیا، کورٹ مارشل بھی ہوئے یہاں پر، بعد بریگیڈیئر انہوں صاف انکار کر دیا. آخر کب کیا ہم کیسے مارے ہماری قوم ان کے ساتھ؟ کوئی نہ کوئی معاملہ کرو، کوئی سیاسی جو ہے سمجھوتا کرو. اسی طریقے سے افغانستان میں بھی اس نے دیکھ لیا جب بادشاہ نے کہ یہ تو قوم جو ہے پوری کی پوری مرنے پر آمادہ ہو گئی ہے، تو اسے بھاگنا پڑا. آخر فوج بھی تو ایک وقت آ جائے گا کہ جواب دے جائے گی، کب تک لوائل رہے گی؟ یہ ہے در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے جو چھٹا مرحلہ ہے، اس میں اجتہاد کی ایک صورت ہے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے. اور یہ میں نے بارہ عرض کیا، جہاں حالات وہی ہوں وہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. اجتہاد کی ضرورت وہی پیش آتی ہے جہاں حالات میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو گئی ہو. بہرحال اس کے اعتبار سے میں نے یہاں بھی کچھ تیزی سے بیان کیا تھا، کراچی میں جو میں نے پچھلے ہفتے تقریر کی اس میں ذرا کچھ وضاحت سے. ایک چھ نکاتی پروگرام ہے جو پاکستان کے لیے میں نے اس وقت پیش کر رہا ہوں. حسن اتفاق ہے کہ وہی چھ کا عدد ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی جد و جہد کے چھ مراحل بیان کیے، وہ میں بیان کر چکا. دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض یا پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس یا چیلنج اقدام، اور پھر آرمڈ کانفلکٹ. ان کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے درجہ بدرجہ بیان کر. اب جو یہاں پاکستان میں ہمیں اس وقت جس صورت حال کا سابقہ ہے اور سامنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ پہلے تین مراحل تو وہ جوں کے توں رہے. نمبر ایک، دعوت، ایمان کی دعوت. اس لیے کہ یہ ہمارا مغالطہ ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے، یہ مغالطہ ہے. ہمارے پاس ایمان ہے اقرار باللسان والا، موروثی ایمان ہے جو ہمیں مل گیا ہے والدین سے وراثت میں. یہ قانونی ایمان ہے، اللہ نے جس کو دیا ہو حقیقی ایمان بھی وہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہے. قلیل ما ہم، کم ہے وہ کہ جن کے پاس وہ یقین قلبی والا ایمان. وہ یقین قلبی والا ایمان جو ہے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا ہوگا، اور شعوری سطح پر پیدا کرنا ہوگا، اور اس کا ذریعہ، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے. دوسرا مرحلہ، تنظیم کی توسیع و استحکام، جماعت اور اس کی توسیع ہو. ظاہر بات ہے چند سو آدمیوں کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، یہ تو لاکھوں میں نہیں تو کم سے کم یہ کہ ایک دو لاکھ تو ہو، دس بیس لاکھ نہ ہو. اس لیے کہ معاملہ وہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی کتنی آبادی تھی؟ اس میں جو صحابہ اکرام، اگر فرض کیجئے کہ ہجرت سے پہلے 200 صحابہ تو ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اقدام نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ کتنی آبادی ہوگی؟ چند ہزار سے زیادہ تو آبادی مکے کی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہیں سے یہ اخذ کرنا ہے کہ پھر یہ کہ جب طاقت بڑی ہے اور ایک بیس اللہ نے عطا کر دیا مدینے میں، پھر وہ اقدام کیا گیا. اس لیے کہ معاملہ وہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی کتنی آبادی تھی؟ اس میں جو صحابہ اکرام اگر فرض کیجئے کہ ہجرت سے پہلے 200 صحابہ تو ہو چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود اقدام نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ کتنی آبادی ہوگی، چند ہزار سے زیادہ تو آبادی مکے کی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہیں سے یہ اخذ کرنا ہے کہ پھر یہ کہ جب طاقت بڑی ہے اور ایک بیس اللہ نے عطا کر دیا مدینے میں، پھر وہ اقدام کیا گیا۔ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس تنظیم کی جو ہے توسیع ہو اور استحکام ہو، مستحکم اس کی تربیت ہو، اور اس تنظیم کی بنیاد سے جیسا کہ میں نے عرض کیا بیعت پر، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرۃ علینا وعلى لا ننازع الامر اہلہ وعلى نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اس کے اوپر ہی معاملہ ہوگا، صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ کہ یہ اطاعت جو ہے وہ اب مشروط ہوگی، اب بیعت ہوگی علی السمع والطاعت فی المعروف، جبکہ حضور کے ساتھ بیعت جو تھی وہ مطلق تھی، غیر مشروط تھی، جو حکم دے۔ آپ ہی تو معیار ہے، آپ ہی حق و باطل کا معیار ہی ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی حق ہے، جس چیز سے روک دیں گے وہ باطل ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، لہذا آپ تو معیار حق و باطل ہیں، اب کوئی اور نہیں ہے آپ کے بعد، لہذا اب اللہ اور اس رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر سم و طاعت کی بیعت کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تیسرا معاملہ یہ کہ عوام میں ایک شعور بیدار کیا جانا چاہیے، کوئی جماعت میں فرض کیجئے وہ لاکھ کی تعداد میں بھی ہو جائے، جب تک عوامی سپورٹ اسے نہیں ملے گی کوئی تبدیلی اور انقلاب برپا نہیں کر سکے، اور عوام کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اسلامی نظام ہے کیا، وہ نظام خلافت ہے کیا، اس نظام خلافت میں کیا خیر ہے، کیا برکات ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ نظام عدل اجتماعی کیا ہے، وہ انسانوں کو کیا کچھ دیتا ہے، کون سا امن دیتا ہے، ان کے بنیادی حقوق کون سے گارنٹی کرتا ہے، ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کیسے کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک عوامی سطح پر تحریک کی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہا عرض کیا ہے، اب تک تو یہ ہوا صرف اسلامی قانون کی بات ہوئی ہے، اور اسلامی قانون سے لوگوں نے خائف کر دیا دوسروں کو، عوام کو، کہ کہیں اسلام آ گیا تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، چوری تو کرتے ہی ہو نا، چوری تو چھوڑنی نہیں تو ہاتھ کٹیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا، اور ٹکٹکیاں بنی ہوں گی اور کوڑے لگ رہے ہوں گے ہر چوک پر، تو اس سے خوف و ہراس پیدا ہوا ہے۔ اس کے بجائے بتایا جائے اسلام دیتا کیا ہے، وہ پہلے انسان کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہے تو واقعی ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، واقعتاً اس نے جو اس معاشرے کے اندر بدمنی پیدا کی ہے اس کی بھرپور سزا ملنی چاہیے۔ تو سزائیں سخت ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس سے اس کے ساتھ جو ہے جو کچھ اسلام دے رہا ہے اس کا شعور ہو اور اس کا لوگوں کو جو ہے اس کا احساس دلا دیا جائے۔ چوتھی بات جس پر مجھے آج ذرا وقت ملے گا تو انشاءاللہ قدر تفصیل سے بعد میں گفتگو کرنی، ابھی میں یہ چھ نکاتی پروگرام جو ہے اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تاکہ یہ چھ نکات یاد ہو جائے، اس کے بعد ذرا ہر ایک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ فوری آخری جو اقدام ہونا ہے، جبکہ چیلنج کرنا اس نظام کو سڑکوں پر آ کر، اس سے پہلے پہلے بھی جو کچھ اس ملک میں جو قانونی اور دستوری سطح پر اب تک حاصل کیا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی کا پہیا پیچھے کی طرف چل پڑے، جس کے اس وقت آثار موجود ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس ملک میں کچھ نہ کچھ پروگرس ہوئی ہے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، یقیناً وہ کسی انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں تھی، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے پاس کی ہے، عوام کا دباؤ ضرور تھا، مطالبہ تھا، لیکن اسمبلی میں بھی لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے تائید کی ہے، خاص طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ اندر سے قانونی اور دستوری سطح پر ایک آواز بلند کی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب یہ قرارداد مقاصد دستور کا جز بنا دی گئی، ایک قدم اور آگے طے ہو گیا۔ پھر یہ کہ اس میں جو ایک دفعہ رہتی تھی ہمیشہ سے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اسے آپریٹو کیا گیا، یہ ایک تیسرا قدم تھا، اگرچہ اس کے اندر جو ہے بہت سی ایکسیپشنز اور بہت سے استثنایات قائم کر دیے گئے، یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اس کا، لیکن بہرحال کسی درجے میں بھی اس کا آپریٹو ہو جانا یہ ایک پازیٹو اسٹیپ ہے۔ پھر اس کے لیے شرعی عدالتیں جو قائم ہوئی، اور شرعی عدالتوں نے پھر بعد میں جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی شکل اختیار کی، یہ بھی ایک پازیٹو اسٹیپ ہے کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس قانون کو بھی یہ سمجھے کہ کتاب و سنت کے منافی ہے اس کے بارے میں فیصلہ دے دے۔ پھر حکومت کا کام ہے، اس کا فرض ہے کہ ایک گیون ٹائم لمٹ کے اندر اندر، ایک وقت معین کے اندر اندر، مہلت معینہ کے اندر اندر وہ اس کے متبادل ایسی قانون سازی کرے اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اگر نہیں کرے گی تو وہ قانون جو ہے وہ تو ساقط ہو جائے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور یہی پیش رفت ہے جو اب ایک بڑے کروشل مقام پر آ گئی ہے، اور وہ سود کا مسئلہ، کیونکہ یہ وہ شے ہے دکھتی رگ اس معاشرے کی. یہ پورا ظالمانہ استحصالی نظام جو ہے اس کی جڑ بنیاد، اس کا ایکسس، اس کا محور نہ صرف اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر استحصال کی بنیاد یہ ہے، بلکہ عالمی سطح پر جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے، جو سپر پاورز جو اس وقت کی ہیں، بڑی طاقت، جو صنعتی طاقتیں ہیں، صنعتی ممالک ہیں، G7 کبھی انہیں کہا جاتا ہے، کبھی کچھ اور کہا جاتا ہے، کبھی نارتھ اینڈ ساؤتھ کی ڈویژن کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک یہ ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ یہ جو ہے ممالک ہے، ان کا خون چوسا جا رہا ہے، یہ سود ہے در حقیقت اس کا سب سے بڑا آلہ. آج ہمارے ہاں فیڈرل شریعت کورٹ کے اس ورڈکٹ کے بعد یہ پروسیس ایک بڑے فیصلہ کن مرحلے پر آ چکا ہے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ اب یا تو آگے بڑھے گا یا پیچھے پہیا چلے گا. تو یہ بڑا کروشل مومنٹ ہے ہماری تاریخ کا. تو میں نے اس وقت صرف آپ کو بتایا ہے کہ اگرچہ یہاں ابھی کوئی انقلابی جدوجہد کے جو میدان میں آ کر چیلنج کرنے والی وہ نہیں ہوئی، اس کے لیے تو ہمیں وہ چار جو میں نے تین جو اسٹیپس بیان کیے ان کو جاری رکھنا ہے. نمبر ایک، دعوت بذریعہ قرآن، ایمان کو قلب و ذہن کے اندر اجاگر کرنا. نمبر دو، تنظیم بذریعہ بیعت، اور پھر ساتھ استحکام تربیت کا کام، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، اس لیے کہ آج میں نے ان دونوں کو ایک کر دیا ہے اس آیت کے حوالے سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں دعوت اور تزکیہ اور تعلیم دونوں جمع ہو گئے، اور ان سب کا مرکز و محور قرآن. لیکن یہ کہ اس کے بعد تیسری بات، خلافت کا تصور، اور اس میں جو کچھ خیر ہے، برکت ہے، جو لوگوں کے لیے بھلائی ہے، جو اس میں عدل اجتماعی کی جو شورٹی ہے، اس کو، اس کا شعور اور احساس عام کیا جائے. اور نمبر چار یہ کہ جو بھی قومی سطح پر، جو بھی قانونی اور دستوری راستوں سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے، اب اس پہیے کو پیچھے نہ چلنے دیا جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ. اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ در حقیقت یہ فرق ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کو بہت ہی ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہمیں اس کے لیے بالآخر ایک انقلابی جدوجہد سے سابقہ پیش آئے گا، جیسا کہ الجزائر میں ہو گیا. وہ انتخاباتی کا جو نظام تھا اس سے انہیں بظاہر کامیابی ہوتی نظر آئی، ٹکراؤ ہو گیا، اب تو مسئلہ آ گیا، اگرچہ وہاں کنفیوژن ہو گیا ہے. دو چیزیں جو ہے وہاں اب غلط ہو رہی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اب کنفیوژن ہے ایشو کا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ نے جمہوری عمل کو روک دیا، گویا کہ یہ جمہوریت جو ہے اس کے جمہوریت ورسس ڈکٹیٹرشپ کا ایشو بن گیا ہے، وہ بنیادی طور پر اسلام کا ایشو نہیں رہا. دوسری طرف اب جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اگر خبریں صحیح ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ذرائع ابلاغ جو ہے ولیکن قلم درکفے دشمن است ہو سکتا ہے یہ جھوٹی خبریں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی انہوں نے اختیار کر لی ہے، کوئی نیول بیس تھا الجزائر کا جس پر حملہ کیا گیا، پانچ چھ جو ہے وہاں پہ آدمی مار دیے گئے، یہ غلط انداز ہے، یہ غلط رخ پر جا رہا ہے. لیکن میں نے اس وقت یہ بیان کیا ہے کہ کتنا ہی قانونی دستوری انداز سے پیش رفت ہو جائے، بالآخر وہ انقلاب کا مرحلہ آ کر رہے گا، اور اس وقت جو ہے وہ جانے دیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے تیاری اس کی جاری رکھنی ہے، اس میں کسی درجے میں بھی جو ہے کمی نہیں آنے دینی. البتہ یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران، اس اثنا میں جو کچھ دستوری انداز میں، قانونی انداز میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو، اس پہیے کو بھی واپس پھرنے کی اجازت نہیں دینی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. بلکہ میں عرض کر ہی دیتا ہوں، لطیفہ ہے، ہمارے ایک دوست تھے شیخ منظور الحق صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ عزیز ٹینریز ہے سائی وال میں، اس کے وہ مالک تھے، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہندو اور مسلمان کا فرق کیا ہے، کیونکہ کاروباری آدمی تھے، کہ اگر مسلمان نے کسی سے 100 روپیہ قرض لینا ہے، یعنی اس کے آتے ہیں کسی کے ذمے اور وہ گیا ہے طلب کرنے میرے روپے واپس کرو، وقت ہو گیا ہے، فرض کیجئے وہ شخص کہتا ہے بھائی میرے پاس اس وقت 1 روپیہ، یہ لے جاؤ، باقی یہ کہ پھر میں کوشش کرتا ہوں، تو مسلمان وہ 1 روپیہ بھی اس کے منہ پر دے کر مارے گا کہ مجھے 100 چاہیے، یہ 1 نہیں چاہیے. لیکن ہندو کا معاملہ کیا ہوگا، وہ 1 کو تو قابو کر لے گا کہ جو آ رہا ہے وہ تو سنبھالو، بقیہ 99 کی بات کرو، لیکن وہ 1 کو واپس نہیں کرے گا. یہ ہے اس کا وہ ریئلسٹک انداز. تو ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ آئے گا تو انقلاب سے، اس کے بغیر تو یہ ہونا نہیں ہے، اس 99 کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، لیکن جو 1 مل رہا ہے اس کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یہ چوتھا نقطہ ہے میرے ان چھ نکات میں سے. اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی مسائل پر ہمیں قومی اور اسلامی سطح پر بات کرنی چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاست اہل سیاست کا شیوا ہوتا ہے، مسائل کو بھڑکاتے ہیں اس لیے کہ اس کو شکست دینی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں کشمیر کا ایشو، افغانستان کا ایشو، وہ اٹھا لیے گئے اور بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھا لیے گئے، لیکن اب وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اب پیپلز پارٹی جوابی حملہ کر رہی ہے. یہ سارا معاملہ ان کا جو ہے یہ در حقیقت ہے گورنمنٹ ورسز اپوزیشن. جو گورنمنٹ میں ہے اسے جا کے پتا چلتا ہے مسائل کیا ہے، حقائق کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، دشمن کی طاقت کیا ہے، ہمارا ساتھ کون دینے کو تیار ہے، کتنے سابقہ دوستوں کی آنکھیں پھر چکی ہیں، کتنے دوست ہیں کہ جن کی دوستی پر ہم اب بھی کوئی اعتماد کر سکتے ہیں. یہ عام آدمی کو تو پتا نہیں، یہ تو جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے. لیکن یہ جو مغربی سیاست ہے، گندی سیاست، اور ہمارے ہاں وہ گندی سیاست جو ہے وہ گندے انڈے والی سیاست ہو گئی. صرف گندگی نہیں ہے، اس کے اندر تو تعفن ہے، بے تحاشا. اور اس میں بدقسمتی سے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہب کو بدنام کرتے ہیں. اس کا بہرحال اس مغربی سیاست کا خاصہ تو یہی ہے، اگرچہ وہاں نہیں ہوتا یہ معاملہ، امریکہ میں اور برطانیہ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. وہ سیاست بھی لڑتے ہیں لیکن قومی مسائل کے اوپر ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک ہوتا ہے. جب ان مسائل کے بارے میں، چاہے وہ ملکی ہو اور چاہے بین الاقوامی اور جو بھی خارجہ سیاست کے ایشوز ہو، ان پر وہ قومی سطح پر سوچتے ہیں، وہ اپنے سیاسی رائیولری کے اعتبار سے نہیں سوچتے. چونکہ میں بھی مختلف مواقع پر اظہار رائے کرتا رہا ہوں اور یہ کرتا رہنا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اگر انقلاب لانا ہے صرف واضح نصیحت کا کام نہیں کرنا، صرف مذہبی اصلاح کا کام نہیں کرنا، بلکہ نظام قائم کرنا ہے. جس نظام کا ایک جز ہوگا وہ سیاسی نظام بھی، تو ہمیں ظاہر بات ہے کہ رائے دینی پڑتی ہے. ہماری رائے کو لوگ ہمیشہ، اور اسی وجہ سے کنٹروورسیز میرے بارے میں شروع ہو جاتی تھی، لوگ انہی عینکوں سے دیکھتے تھے کہ یہ کس کے حق میں بات چلی گئی، یہ کس کے خلاف چلی گئی. حالانکہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے اسلام کے نقطہ نظر سے اور اس ملک کی، اس کی مصلحت کے نقطہ نگاہ سے. تو آج بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے ان ایشوز کے اوپر اپنی جو بھی حزبی سیاست ہے اس کی مصلحتوں سے اوپر ذرا بلند تر ہو کر قومی اور دینی جو مصلحتیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور چھٹی اور آخری بات وہی ہے کہ انتخابی سیاست سے گریز ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر ایشوز وہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب حال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پھر کچھ ملاقات شروع ہوئی ہے جماعت اسلامی کے اکابر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ اب اس کے لیے لاکھ وہ بیان جو ہے دے دے، وہ اس طرح نہیں ہوئی، اس طرح ہو گئی، اس طرح نہیں ہوئی، اس طرح ہو گئی. لیکن یہ کہ ان سیاسی اکابر کا ملنا، بے نظیر نے تو صاف کہہ دیا کہ دو جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہو گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو اور انہوں نے اپنی جو ہے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کا ہمیں یقین دلا دیا، ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو. کوئی اصول نہ ان کے ہے نہ ان کے، لیکن یہ کہ نظر تو آ رہا ہے نا. آخر ایئرپورٹ پر جا کر جان محمد صاحب نے ملاقات کی ہے، نائب امیر ہے جماعت اسلامی کے، بے نظیر سے ملاقات کی ہے، تو آخر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں در حقیقت اسلام کے اس پیش قدمی کو روکنے والی ہیں. اس کے معاملے میں آپ کا جو، جس کو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں پولرائزیشن اس ملک میں ہونی چاہیے. پولرائزیشن ہو اسلام اور سیکولرزم کی بنیاد پر، پارٹی بازی کی بنیاد پر نہیں. جو اسلام کے حق میں ہے وہ ایک طرف آئیں اور جو سیکولرزم کے ذہن کے ہیں وہ ایک طرف جائیں. یہ نہ ہو کہ آئی جی آئی کا وزیر ہے آصف احمد علی اور جو کچھ وہ باتیں اس وقت کہہ رہا ہے، کچھ لوگوں نے تو، میں تو فتوے کی زبان استعمال کرتا نہیں، کچھ لوگوں نے مرتد ہونے کا فتویٰ بھی دے دیا ہے، کچھ لوگوں نے ان کا نکاح بھی فسخ کر دیا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باتیں اخبارات میں آئی ہیں اس شخص کی طرف سے واقعتاً وہ کلمہ کفر ہے. کافر ہو گیا یا نہیں ہو گیا، مرتد ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ تو کسی قاضی کے ہاں فیصلہ ہوگا، یہ قضا کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ آپ قرآن مجید کی صریح نص جو ہے اس کی نفی کر رہے ہو، اس کے خلاف آپ بات بیان کر رہے ہو. اگر بے نظیر نے ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ اسلامی تعزیرات اور حدود کو اس نے کہا تھا یہ ظالمانہ ہے اور وحشیانہ ہے، میں نے انہی جذبات کا اظہار اس وقت بھی کیا تھا. تو اسلام کے خلاف جو ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، اور ہماری دوستی ہے تو جو اسلام کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور ہمارے اس کے ساتھ نیک جذبات ہیں. ہم ان پارٹی بازیوں میں نہیں ہیں، اس سے بلند تر ہے، ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ ہے. تو ہونا یہ چاہیے پولرائزیشن ہو اسلام اور سیکولرزم کی بنیاد پر. اگر مسلم لیگ کے اندر وہ عناصر ہیں وہ نکل جائیں، یا یہ کہ مسلم لیگ ڈٹ کر اپنا موقف بیان کرے کہ ہم بھی سیکولرزم کے حامل ہیں. یہ نہیں کہ ایک مسجد کو شہ دے دی اور وہ بول پڑا، ادھر سے شہ دے دی
شیخ رشید کو اور اس نے جو چاہا کہہ دیا، یہ انداز تو درست نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے اسی آئی جی آئی کے اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکلا ہوا ہی سمجھو، گوہر رحمان صاحب نے کہہ دیا ابھی جو ایک جلسہ ہوا الحمرہ میں، ابھی بس ہمیں نکلا ہوا ہی سمجھو. لیکن نکلا ہوا سمجھو، نکلے نہیں ہے. ادھر قاضی حسین احمد صاحب کے بیانات، اجی کون نکال کہتا ہے ہمیں نکلنے کے لیے، ہم ہیں اور رہیں گے. اب یہ جو صورتیں ہیں، یہ ہے در حقیقت جس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ایشوز کا کنفیوژن جو ہے وہ بہت سی محنتوں کو اور بہت سے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے. پوری پولرائزیشن ہو جو اسلام کے حق میں ہے، اور اسلام وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مبنی ہے، اسلام وہ جس کو صحیح طور پر جاننے والے وہ ہیں جنہوں نے کہ علم دین حاصل کیا ہے، ان سے معلوم کرنا ہوگا کیا اسلام ہے کیا نہیں ہے. بارہ اس معاملے کے اندر اس انتخابی سیاست سے پسپائی اور گریز اختیار کر کے پولرائزیشن جو ہے ملک کی عوامی سطح پر، کہ جو ایک طرف اسلام کے کتاب و سنت کے حق میں ہے فیصلہ کن طور پر وہ ایک طرف ہو، اور جن لوگوں کا کچھ مغرب پرستی کا ذہن ہے یا مغرب کی مروبیت کا ذہن ہے وہ دوسری طرف ہو جائے. اس وقت وہ مٹے ہوئے ہیں، کچھ مسلم لیگ میں ہے، کچھ پیپلز پارٹی میں ہے، پیپلز پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کا نام بھی لے دیتے ہیں، مسلم لیگ میں بھی ایسے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، کھلم کھلا اسلام کا استہزاء کرنے والے پیپلز پارٹی میں بھی ہے، کھلم کھلا جو کچھ کہا ہے آصف احمد علی نے اور اسی طریقے سے جو کچھ کہا ہے شیخ رشید نے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے دین میں. سنا مائیکل جیکسن کے بارے میں پہلے خبر آئی تھی، قاضی حسین احمد صاحب نے بڑا زوردار چیلنج دیا تھا، اب پھر کوئی خبر آ گئی ہے فلاں تاریخ کو کراچی آئے گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سارا گڈمڈ ہے معاملہ، اس گڈمڈ والے معاملے کو ختم ہونا چاہیے. کلیئر ایشوز اور پولرائزیشن آن دی بیسس آف اسلام ورسز سیکولرزم، یہ چھ نکات ہیں جن میں سے اب میں چند چیزوں کے بارے میں قدر تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان کا واحد سورس قرآن ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے پچھلے سال محاضرات جو تھے قرآنی وہ حقیقت ایمان ہی کے موضوع پر تھے، میں نے کہا ایمان جو ہے عمل سے بھی ایمان ہوتا ہے، جذباتی طور پر بھی ایمان پیدا ہو سکتا ہے. تبلیغی جماعت ایک بڑے پیمانے پر جو کام کر رہی ہے اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان شعوری نہیں ہے، یہ ایمان انٹلیکچوئل نہیں ہے، یہ قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ نہیں ہے. وہ شعوری ایمان قلب و ذہن کی ہم آہنگی، ہیڈ اینڈ ہارٹ دونوں یکجا ہو گئے ہوں، یہ در حقیقت وہ ایمان شعوری ایمان وہ ہے کہ جو اصل میں فیصلہ کن ہے. جب تک کہ اس ملک کے جو آپ کی ایلیٹ ہے، جو یہاں کا انٹیلیجنسی ہے، اس میں ایک مضبوط نیوکلیس تیار نہ ہو جائے، جو اپنے دلائل سے باقی لوگوں کے اوپر چھا نہ جائے، اور وہ ہو ایمان کا نیوکلیس، ایمان کا حقیقی اور شعوری ایمان رکھنے والوں کا نیوکلیس، اس وقت تک یہ منزل سر نہیں ہوگی. اس کا منبع سر چشمہ صرف قرآن، اور اس کے حوالے سے میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، بارہ عرض کیا ہے، میں نہیں چاہتا. بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خامخواہ آپ تمہاری نیت چاہے یہ ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے اور کوئی اپنی مدح سرائی کر رہا ہے. میں تو اما بنعمت رب کا فحدث، میں تو صرف اس کے اعتبار سے کہتا ہوں اپنے رب کی نعمت کا اور احسانات کا تذکرہ کیا کرو کہ اللہ نے ہمت دی ہے 26-27 برس اپنی زندگی کے لیے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بہتر وقت اسی میں لگا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، وہ دروس قرآن اور قرآنی تربیت گاہیں اور قرآن کانفرنسیں اور قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج اور قرآن آڈیٹوریم اور سلسلہ مطبوعات قرآن کا، جرائد، ویڈیوز، آڈیو، اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ جب میں نے 3 سال قبل وہ کتاب مرتب کی تھی دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، تو میں نے اس کے مقدمے میں پڑا جس کو سائی آف ریلیف کہتے ہیں، ایک اطمینان کا کہ میں اب اگرچہ عالم آخرت کی دہلیز پر کھڑا ہوں، اس لیے کہ 60 برس کی میری عمر اب ہو جائے گی اگلے مہینے میں یعنی اپریل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس یہی طبی عمر ہے انسان کی، کام کرنے کی تو قوت یہی ہوتی ہے، اور میں تو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں مسنون عمر یہی ہے، 61.5 برس یا 61 برس جو ہے حضور کی عمر ہوئی ہے شمسی حساب سے، 63 برس ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ تو قمری ہے، ورنہ 61 برس اور 1 مہینہ حضور کی کل زندگی ہے حیات دنیاوی، وہ حیات برزخی اور حیات اخروی اور جو حیات ہے حضور کی اس کو تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، ہمارے فہم و شعور سے بالا تر ہے. یہ حیات دنیاوی جو ہے اپریل 571 میں اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، اور مئی 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. یہ عمر، یہی عمر حضرت ابوبکر کی ہے جہاں تک زیادہ تر روایات ہے، یہی حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہی مجدد الف ثانی کی ہے، یہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے. اور میں اس صدی کے اندر یہ کہا کرتا ہوں، علامہ اقبال وہ بھی 60 برس جو ہے وہ بمشکل ان کے، بلکہ 60 برس پورے نہیں ہوئے، تقریباً 75 برس کی عمر ہوئی. تو میں یہ نہیں کہتا اللہ کوئی معلوم ہے کس کی کم ماؤ کہانی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل توانائی کا دور تھا، جس میں کام کرنے کے لیے قوت تھی جسم کے اندر، وہ میں کر چکا اور لگا ہے اسی کام کے اوپر. شادم زندگی خیش کے کارے کردم، میں پورا مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی اس سلسلے میں کام کیا ہے اللہ کی توفیق سے، میں اس پر مطمئن ہوں. اس کے ضمن میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں، چونکہ اب رمضان کی آمد آمد ہے. میں نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ رمضان کے پروگرام کے دو حصے ہیں، بدقسمتی سے مسلمانوں کے سامنے صرف ایک حصہ رہ گیا. حدیثیں جب بھی پڑھتے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ تو برابر برابر چلے آ رہے ہیں. دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ نہیں کہ رات کو بس 20 تراویح کی رکعتیں پڑھ کر ایک گھنٹہ لگ گیا، بعض اوقات تو ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور سمجھا کہ شاید وہ جو حضور نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور جو بھی آپ کی بشارت ہیں ان کا مستحق بن گئے. تو رات کا، دن کا روزہ، رات کا قیام. اسی لیے حدیث دوسری میں نے آپ کو سنائی ہے، بارہا سنائی ہے، حضور نے فرمایا الصیام والقیام یشفعان للعبد، روزہ اور رات کا قیام یہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، و روزہ یہ کہے گا، اے رب مناتہ، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو روک رکھا، ان طعام و شہوات بالنہار فشفعنی فی، میں نے پورا دن اسے روکے رکھا کھانے پینے سے بھی، اپنی شہوت کے جذبے کی تسکین سے بھی، تو میری شفاعت قبول فرما. اور روزہ کیا کہے گا، اور قرآن کیا کہے گا، یقول القرآن مناتہ النوم باللیل، پروردگار میں نے رات کو اسے روکے رکھا سونے سے، فشفعنی فی، میری شفاعت بھی قبول فرما. فیشفعان، حضور نے خوشخبری دی، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو یہ کیا صرف ایک گھنٹے کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے فقہا نے بہت اچھا کیا ہے، عوام اس سے زیادہ کے متحمل نہیں ہو سکتے. جنہیں 8 گھنٹے کسی چلانی ہو اور جنہیں کچھ اور محنت کرنی پڑی ہو، وہ رات کو اس، لیکن جن کے لیے موقع ہو، خاص طور پر جو دین کا کام کرنا چاہے، جن کا عزم و ارادہ یہ ہو کہ ہمیں نظام خلافت قائم کرنا ہے، ان کے لیے تو اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان ہے کیا، یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ تجدید عہد کا مہینہ ہے. اسی لیے اس روزے کی عبادت کے لیے وہ مہینہ جو ہے وہ منتخب کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے یہ مہینہ جو ہے یہ منتخب کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن جب دیا گیا حضور کو، پہلے ایک دور آپ پر بھی آیا ہے غار حرا کے اندر خلوت، اور وہاں عبادت اور تعبد جو بھی ہے اس کی وضاحت میں اس وقت میں نہیں جا سکتا. جب دیا گیا حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، 40 دن کا وہ مسلسل چلہ جو ہے کوہ طور کے اوپر کھچوایا گیا کہ نہیں. اور اسی طریقے سے بائبل کے اندر موجود ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو بھی بعثت سے قبل اور انجیل کے عطا کیے جانے سے قبل آپ کو 40 دن کا روزہ، شب و روز کا روزہ، مسلسل 40 دن کا جو ہے روزہ رکھوایا گیا، موجود. تو در حقیقت اس صوم کی حکمت ہی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سنبھالنے کے لیے جس روحانی قوت کی ضرورت ہے پہلے وہ فراہم کر لو. حالانکہ بہترین انسان ہوتے ہیں جن کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا، بہترین انسان ہوتے تھے، پہلے سے ان کی جو ہے، جیسے کہ ایک باغبان جو ہے اپنے پودے کی نگہداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو نبوت پر سرفراز فرمانا ہوتا تھا، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت بچپن سے ہوتی تھی، ان کی پوری تیاری ہوتی تھی. حضور نے فرمایا 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ میلہ جو ہوتا تھا رات کو ان کے ہاں میں جاؤں، میں بھی شرکت کروں، بچپن کا زمانہ. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں مجھے نیند آ گئی، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ذرا آرام کرنے کے لیے، تو نیند آ گئی، ساری رات سوتا رہا، صبح ہو گیا، میلے کا وقت ہی گزر گیا. 2 مرتبہ اللہ نے روک لیا اور حضور کو اس بچپن میں بھی اس میلے کے اندر جانے نہیں دیا. تو اللہ کی طرف سے پھر بھی جب کتاب دی جانی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب وہ مرحلہ آنا ہے تو اس سے پہلے وہ غار حرا کی ریاضتیں اور عبادتیں کرائی گئی. تو در حقیقت یہ ہے امتی کے لیے بھی ہر سال قرآن کے ساتھ اپنے ذہن کا، اپنے قلب کا، اپنی روح کا رشتہ اثر نو استوار کرو. یہ تجدید عہد ہے قرآن کے ساتھ، نیا تعلق استوار کرو. سال کے دوران اگر وقت نہیں لگا سکے ہو، جتنا لگانے کا حق ہے اگر نہیں ہو پایا ہے، یہ مہینہ خالص کر لو، آؤ اس میں دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ روحانیت کو تقویت حاصل ہو، تمہاری بہیمیت تمہاری حیوانیت کچھ دبے اور روحانیت ابھرے. اس پر تفصیل سے میرا وہ کتابچہ بھی موجود ہے، عظمت صوم اور صیام و قیام رمضان مبارک فضیلت، اس پر بھی کتابچے ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے. اس وقت میں اشارے کر رہا ہوں کہ در حقیقت حاصل کیا ہے، رمضان کا پروگرام ہے اس لیے راتوں کو جاگو، قرآن سے پھر اپنے تعلق کو، ذہنی تعلق کو استوار کرو. اسی لیے ہم نے، اب تو میں سمجھتا ہوں شاید 8-10 سال ہو گئے، الحمدللہ جو بھی کام کیا ہے اور جس کی توفیق اللہ ہی نے دی ہے، دورہ ترجمہ قرآن، یہ لاہور سے اس کا آغاز ہوا تھا، پھر میں ابوظہبی میں بھی جا کے کرایا، پھر یہ کراچی میں ہو چکا ہے، اب یہ کہ ملتان میں، اب کراچی میں 2 مرتبہ کر چکا ہوں، قرآن اکیڈمی بھی وہاں بن گئی، وہاں کیا، اس سے پہلے میں جا کر ناظم آباد نمبر 5 کی مسجد میں کر چکا ہوں، پھر یہ کہ اب ملتان میں بھی اکیڈمی تیار ہو گئی، اس دفعہ ان کا اصرار تھا میں وہاں جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت سے رفقا نے کیا ہے، پچھلی مرتبہ عزیزم عاقف نے کیا ہے قرآن اکیڈمی میں، یہاں اس سال بھی کراچی میں بھی 3 جگہ پر ہوگا قرآن اکیڈمی میں میرے ویڈیوز کے ذریعے سے، اور 2 مقامات پر 2 ساتھی ہمارے جو ہے، یہ جو 2 سالہ 1 سالہ کورسز میں سے ہو کر گئے ہیں، وہ کریں گے اس کام کو، وہ خود براہ راست کریں گے مختلف جگہوں پر، کراچی میں، لاہور میں بھی ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے. اور اسی کے لیے میں آپ کو زوردار دعوت دے رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت کو سمجھیے، اس کی فضیلت کی بنیاد نزول قرآن، روزے کی عبادت کا اصل حاصل روح کا یہ حیوانیت کے دباؤ سے کچھ ریلیف حاصل کرنا، یہ ذرا ہوش میں آئے اب اس کے اوپر آب حیات قرآنی جو ہے اس کا ترشح ہو جائے. لیکن وہ صرف یہ کہ کسی تیز رفتار خیبر میل کی اور فرنٹیئر میل کی رفتار سے پڑھنے والے تاریخ کا قرآن مجید سن لینا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں، اس کی کچھ برکات، کچھ نہ کچھ ہے کیفیات جو اس طریقے سے بھی انسان کو ملتی ہے، بالکل خالی کوئی نہیں رہتا. لیکن اس سے اصل تو یہ ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کرنا ہے، اپنے ایمان کو یہ سرنا ابیاری کرنی ہے، اپنے ایمان کے اندر سرنا قوت پیدا کرنی ہے، تاکہ ایمان میں تازہ بہار آ جائے. ہر سال بہار آتی ہے، تو یہ در حقیقت ایمان کا موسم بہار ہے. اس کے لیے آپ حضرات نوٹ کر لیجئے، قرآن اکیڈمی میں یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور عزیزم عاقف سعیدی کریں گے. میں جا رہا ہوں قرآن اکیڈمی ملتان میں انشاءاللہ العزیز، لیکن یہاں پر انشاءاللہ گڑی شاہو میں ہمارا مرکزی دفتر ہے، اس میں بھی یہ ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ جو لاہور کا ایک حصہ ہے، شمالی حصہ جو بقیہ لاہور سے تقریباً کٹ آف ہے، وہاں وسن پورے میں اب ہمارے ایک جگہ بن گئی ہے انجمن خدام القرآن کی، پچھلے سال بھی وہاں ہوا ہے ویڈیو کی مدد سے، اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا وہاں یہ پروگرام. اور بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر ہمارے دوست اس کام کو کر رہے ہو. بہرحال ایک تو میں نے یہ چاہا کہ آپ حضرات کو اس سے اس کی اطلاع دے دوں، اور پھر یہ کہ یہ جد و جہد، رجوع الی القرآن، دعوت الی القرآن، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم قرآن، اس کو تو ہماری اس تحریک کی جڑ کی حیثیت حاصل. اب ہماری یہ تحریک 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس کی جڑ، جیسے کہ درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے کہ اس کی پھر اوپر شاخیں ہیں اور پتے ہیں اور پھل ہیں یا پھول ہیں جو بھی ہے، اسی طریقے سے ہماری اس تحریک کی جڑ یہی ہے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، دعوت وجود قرآن، تحریک تعلیم و تعلم قرآن، اس کے عنوانات میں پہلے گنوا چکا ہوں. تو اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لگیں. 1 ایئر کورس بھی اب دوبارہ شروع ہوگا رمضان مبارک کے بعد. کچھ لوگ ہمت کی ہے 1 سال نکال لیں، ایسے بھی نوجوان ہیں اللہ نے توفیق دی ہے، فلائٹ انجینئر، اور وہ 1 سال کی چھٹی لے کر آ گئے، پڑھ رہے موجود ہیں یہاں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے. اور چونکہ انگلش اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، اب اگر جو کچھ یہ یہاں سے لے کر جائیں گے انگریزی زبان میں درس قرآن جو ہے اس کو اگر منتقل کریں گے، ہمارے ہاں ایک حصہ ہے ہماری آبادی کا جو اردو بولنا اور اردو کے اندر کوئی بات سننا جو ہے وہ کسر شان سمجھتا ہے. میں تو بہرحال ان کا جو تقاضا ہے وہ میں پورا نہیں کر سکا، میں ایک ہی کام کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں 2 نوجوان شکاگو سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، برکت دے. 1 سال اب ان کا پورا ہو رہا ہے اس فروری کے اندر، ہمارا یہ 1 ایئر کورس کا جو ہے 2nd سیمسٹر مکمل کر رہے ہیں. اب وہ میرے ساتھ جائیں گے اور پورا دورہ ترجمہ قرآن ملتان میں میرے ساتھ شریک، کہاں شکاگو ہے وہاں سے چل کر آئے نوجوان. تو اب آپ حضرات جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی، اچھا ہے مجھے یاد آ گیا، کیونکہ رمضان کے فوراً بعد ہم نے پھر نیا سیمسٹر شروع کرنا ہے. کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ ہو، سوچے اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو دین نہیں پڑھا. قرآن نہیں سمجھا. قرآن پڑھتا ہے تو طوطے کی طرح پڑھتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں. اس سے آپ اپنی کیفیت کو بدلے. کسی پروفیشن میں ہو آپ ایک سال کی چھٹی لیجئے. اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے, ہاف پے کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ تو اگر ایک سال کی مل جائے گی, اگر یہ نہیں تو چلیے وداؤٹ پے لیجئے. اللہ تعالیٰ رازق کے ذریعے پیدا کرتا ہے. آپ آئیے بیٹھیے ایک سال لگائیے. تو ون ایئر کورس کے لیے بھی میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا. رمضان مبارک میں یہ اسی میں سمجھتا ہوں اسی جوش و جذبے کے ساتھ, اسی خلوص کے ساتھ, اسی شوق کے ساتھ جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن میں قرآن اکیڈمی میں بھی شرکت کرے, اور جس جگہ بھی ہو اس کا کوئی تفصیلی پروگرام جو ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے ساتھی جو ہے وہ اگلے جمعے میں اس کا ایک لیفلٹ بنا کر تقسیم کر دیں کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے, تاکہ جو بھی ہو ان کے علم میں آ جائے. پھر یہ کہ رمضان کے بعد سے جو ون ایئر کورس شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ابھی سے کمر کس لیں, چھٹیاں لیں, کام کیجئے جو کمی رہ گئی ہے. اور میں تو حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ 40 برس کی عمر میں ہوئی. ہمارے ہاں جب تقریب بسم اللہ ہوتی ہے تو یہ آیات پڑھاتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور ہماری برادری میں یہ رواج تھا, ایک تقریب منعقد کرتے تھے جب بچہ یا بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ اس کی تقریب ہے بسم اللہ کی. میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ جو چیزیں بھی اجتماعی تقریبات جو ثابت نہیں ہے حضور سے صحابہ سے, اس کا کوئی بھی حصہ ہمیں اب لے کر نہیں چلنا. اس لیے کہ آپ ایک کا اضافہ کریں گے تو دوسرے کے لیے موقع ہے 10 کا اور اضافہ کر دیں. اسی سے یہ رسومات اور بدعات کا سلسلہ پڑتا ہے, تو اس لیے ہم نے ترک کر دیا. لیکن میں اس کو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ آیات جو پڑھاتے ہیں بچے کو, اس کی انگلی پھروتے ہیں اس کے اوپر, اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور کو کب پڑھوائی گئی؟ جب 40 برس کی عمر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے فرمایا تھا ما انا بقاری. جبرائیل نے کہا اقرا, فرمایا ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں. لیکن یہ کہ بسم اللہ ہو گئی نا, اور اس کے بعد پھر 23 برس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, فإنه نزلہ علی قلب. تو یہ ون ایئر کورس کے لیے بھی تیاری کیجیے. ایک تیسری بات اس زمن میں اور عرض کر رہا ہوں, انہی لوگوں کے اعتبار سے کہ ہمارے یہاں ایک مغرب زدہ طبقہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے انگلش اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے وہ اردو اگر جانتے بھی ہیں تو صرف گھریلو بول چال کی اردو جانتے ہیں, علمی اردو تو انہوں نے پڑھی نہیں. اور اردو میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں علمی الفاظ آتے ہیں, ادبی الفاظ آتے ہیں, وہ ان کے پلے نہیں پڑتا. خود ہمارے یہاں کی جو ہے اس وقت کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو ہے اس کا معاملہ یہ بن چکا ہے. اور باہر کا معاملہ تو یہ ہے ہی, جو امیگرنٹس جا کر آباد ہو گئے امریکہ میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں یا یورپ میں, ظاہر بات ہے ان کی جو ہے وہ تو بچے وہی پیدا ہوئے وہی پلے بڑھے, وہ تو بمشکل کوئی جو مجلسی زندگی کے شاید الفاظ انہیں آتے ہیں. ایک نوجوان آئے ہوئے ساؤتھ افریقہ سے یہاں موجود ہے, وہ آئے ہیں کہ میں ایک سال کے لیے یہاں آنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن اب انہیں اردو کا ایک حرف نہیں آتا. ہم نے کہا پہلے اردو سیکھنی ہوگی اس کے بعد بات بنے گی. ایک اور نوجوان سان فرانسسکو سے چل کر آیا, بیٹھا ہوا ہے ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی میں, لیکن اسے ہم نے یہی کہا کہ یہ 2 مہینے چونکہ تقریباً 15-20 دن اسے آئے ہوئے ہو گئے ہیں کہ 2 مہینے ابھی ہے اردو سیکھو, اس لیے کہ اردو کے بغیر تو ہے وہ اس کے اندر تو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن تو اردو ہے. بہرحال یہ میں نے اشارہ کیا ہے. تو اسی کے حوالے سے اس مرتبہ ہم نے اپنی عام ڈگر سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا. ویسے محاضرات قرآنی بھی اردو میں انشاءاللہ ہوں گے, وہ تو اپریل میں تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے ساتھ ہوں گے, لیکن اسپیشل ہم نے محاضرات کا اس مرتبہ اہتمام کیا ہے. اور ایک نو مسلم انگریز ہے جن کا نام تھا چارلز گائی ایٹن, ان کی کئی کتابیں ہیں بڑی خوبصورت. یہ لوگ اصل میں بظاہر تو دیکھنے میں کوئی مذہبی شخصیات نظر نہیں آتی, اس لیے کہ مغربی تہذیب ہے, لباس وہی ہے, شکل و صورت وہی ہے. لیکن یورپ میں کچھ لوگ اس زمانے میں ایمان لائے, شوان ان میں سے ایک بہت بڑا مفکر اور فلسفی, مارٹن لنس ایک اسی طریقے کی